ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أيوب بن ثابت عن خالد هو ابن كيسان قال كنت عند ابن عمر فوقف عليه أياس بن خيثمة قال لا أنشدك من شارية ابن الفاروق قال بلى ولكن لا تنشدني إلا حسنا فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر قال له أمسك. یہ باب قائم کیا ہے، باب من الشعر حکمت، یہ دراصل اشعار کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کو اس کے بعد مختلف ابواب میں بیان کرنا چاہتے ہیں. اشعار کے سلسلے میں بعض حضرات تو اس مطلقاً اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کا شعر و مضامین الشیطان، کہ شعر جو ہے وہ شیطان کی بنسری ہے، اور حضرت مسروق سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ شعر ادا کرنے کے لیے انہوں نے ایک مصرع شعر کا پڑھا پھر رک گئے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، کہا مجھے ڈر ہے کہ میرے نام اعمال کے اندر کہیں یہ نہ لکھ دیا جائے کہ اس نے شعر پڑھا. اس طرح کے کچھ آثار ہیں، بعضوں نے مرفوع روایت بھی نقل کی ہے اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے کوئی زیادہ قوی حیثیت نہیں رکھتی، کہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مردود کیا تو اس نے درخواست کی اجعلی قرآن، کہ میرے پڑھنے کے لیے بھی کوئی چیز دیجیے، کہ یہ شعر جو ہے وہی تیرے لیے ہے. بہرحال اس قسم کے آثار اور روایتوں کے پیش نظر بعض حضرات اس کے گویا ممنوع ہونے کے قائل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات درست رہے. اشعار جو ہیں اس سلسلے میں، ہاں ایک روایت جیسا کہ اس میں بھی آگے آئے گی جس کے متعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا پیٹ جو ہے وہ پیپ سے بھر جائے اور وہ پیپ اس کو کھا جائے، اس لیے کہ پیپ کی عادت ہوتی ہے، جب پیپ لگنا شروع ہوتا ہے تو وہ گوشت کو دھیرے دھیرے سڑا کے ختم کرتا ہے، تو وہ اس کو دھیرے دھیرے کھا جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی کا پیٹ جو ہے وہ شعر سے بھرے. یہ تو بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے اور آگے اس میں بھی امام بخاری اس کو پیش کریں گے. لیکن اس روایت کو محمول کیا ہے اس پر کہ کسی آدمی کے مزاج پر شعر و شاعری اتنی غالب ہو کہ اس کے نتیجے میں وہ اس کے فرائض منصبی واجبات زندگی ادا کرنے سے اس کے راستے میں رکاوٹ بنے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر شعر و شاعری کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ بس نہ ان کو کھانے پینے کے ہوش حواس ہیں, نہ پہننے کے, نہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے, بس ذرا سا ایک مصرع یاد آ گیا, پاخانے کے اندر ہگنے کے لیے جائیں گے وہاں پر بھی ان کے اوپر یہ چیز داری بات. تو ایسا غلبہ شعر کا ہے جو گویا آدمی کو زندگی کے واجبات کی ادائیگی سے ہی روک دے, گویا کسی کام کا نہ رکھے. تو وہ البتہ ظاہر ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف میں باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے کہ وہ شعر جو آدمی کی طبیعت پر غالب ہو اور اس کو جو ہے وہ نماز سے اور دوسری قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کی یاد سے روک دے, تو شریعت مطہرہ ایسی چیزوں میں جو ہے کبھی جو آدمی کو اس کے واجبات زندگی فرائض منصبی کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہوں, اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہوں اور جو ہے وہ آدمی کو بالکل معطل کر دے, ایسی چیزوں سے کی شریعت اجازت دیتی. ایسے کھیل کی بھی اجازت نہیں دیتی. شطرنج کے متعلق آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی خاصیت ہے کہ یہ کھیل ایسا ہے کہ جو آدمی اس میں مشغول ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ اس کے دل و دماغ اور اس کی طبیعت پر ایسا غالب آتا ہے کہ گویا سارے کاموں سے اس کو دیکھا. جیسے آج کل کرکٹ کا حال ہے کہ کرکٹ اس کے اندر ہوبہو وہی کیفیت پائی جاتی ہے جو شطرنج کے متعلق لکھی ہے. وہی جن لوگوں کے دل و دماغ پر طبیعت پر یہ کھیل اس کی مشغولیت اور اس کا شوق جو ہے غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کام کے نہیں رہتے. نماز کا وقت ہوگا تو ابھی اس میں مشغول ہیں, اور جب کھیل چل رہا ہے کامنٹری سن رہے ہیں, نہ ان کو جماعت کی نماز کی پرواہ ہے, نہ اپنے واجبات زندگی کی ادائیگی کی پرواہ ہے, نہ فرائض منصبی جہاں ملازمت کرتے ہیں, خاص کر کے سرکاری محکموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا جب زمانہ آتا ہے سب لوگ کھڑے ہیں لائن میں, ان کو کوئی پرواہ نہیں, وہ اپنی کامنٹری سن رہے ہیں, اس کا چرچا ہو رہا ہے. دیندار طبقہ تک اس میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ نماز جیسی نماز تراویح کا زمانہ ہوتا ہے اور یہ چل رہا ہوتا ہے. پہلے تو اب تو جیب میں لے کے پھرتے ہیں, کسی زمانے میں ایسا تھا کہ ایسا وہ نہیں تھا تو باہر تو وہ سلام پھیرنے کے بعد بھی جو کوئی باہر ایک گیا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ بھی آتے ہی کر دیے وہ دو وکٹ ہو گئے, تین وکٹ ہو گئے, اتنے رن ہو گئے. اب تو لوگ جو ہے وہ جیب ہی میں موبائل لے کے وہاں اس کے بھی محتاج نہیں رہے. سجدوں تک میں سجدے میں نوجوان طبقہ جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ اس میں اتنا مشہور وہ یہ اتنا کا شطرنج کا یہی حال تھا, اسی لیے منع کیا گیا. اور شکار کے متعلق بھی کوئی جو شکار کے پیچھے دوڑتا ہے وہ لہو لہی میں غفلت میں ہوتا, شکار کا بھی ایسا ہی حال ہے کہ جس پر وہ غالب آ جاتا ہے. تو شکار کے متعلق بھی بعض روایتوں میں جو ممانعت آئی ہے اس کی وجہ یہی ہے. تو گویا یہ تین چیزیں ایسی ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ شعر, شطرنج اور شکار یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر غالب آ جاتی ہے اس کو نہ تو دنیا کا چھوڑتی ہے نہ دین کا, نہ دنیا کے کام کا رہتا ہے وہ نہ دین کے کام کا رہتا ہے. تو بہرحال شعر کا اگر اس طرح غلبہ ہے تو جن روایتوں میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہی ہے. باقی یہ ہے کہ اگر اعتدال کے ساتھ اگر کوئی آدمی شعر کے اندر یہ ہے کہ وہ شعر اور پھر اس کے مضامین بھی ایسے ہوں جو حکمت سے بھرے ہوئے ہوں, دانائی کی باتیں ہوں, اس لیے کہ یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ ایک مضمون آپ نثر میں یعنی شعر میں نہیں شعر کے نثر میں جس کو کہتے ہیں وہ ادا کریں گے اور اسی مضمون کو آپ اشعار میں ادا کریں گے تو اشعار کے اندر ادا کرنے کے نتیجے میں جو سامنے والے پر اثر ہوتا ہے, کیفیت پیدا ہوتی ہے, نثر کی صورت میں ادا کرنے میں وہ بات پائی نہیں جاتی, اس لیے اس کی ایک تاثیر ہے. تو اگر اس کو آدمی دین کے لیے استعمال کریں. دین دانائی کی باتیں سمجھ کی باتیں ہیں, اس کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے. جیسے بہت سی جگہوں پر بہت سے دیکھا ہوگا مائزین مقررین موقع کی مناسبت سے کوئی شعر پیش کر دیا تو ایک شعر جو ہے پورے مضمون کا خلاصہ بن جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں دماغ پر مستولی ہو جاتا, تو بات ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ اگر وہ اشعار ایسے ہیں جس میں عورتوں کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا ہے, معاشرے کی باتیں ہیں, کسی کی برائی بیان کی گئی ہے اس کے اندر, یا جو ہے نعوذ باللہ کفریہ چیزیں ہیں, دین کے خلاف چیزیں, جیسے آج کل کے بہت سے گانے کہ جو جس کو پڑھنا ہی وہ آدمی کو کفروں میں مبتلا کر دیتا ہے, تو ایسی چیزیں ہیں تو اس سے تو بہرحال منع ہی کیا جائے گا. یا پھر اس کا ایسا غلبہ ہے اس کہ اس کی مشغولی کے نتیجے میں وہ دوسرے اپنے جو فرائض ہیں شرعی ذمہ داریاں, معاشرتی ذمہ داریاں اور دوسری جو اس کی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی میں وہ رکاوٹ بنتا ہے, تو اس صورت کے اندر پھر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہاں امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے من الشعر حکمتوں, کہ بعض اشعار جو ہیں وہ دانائی اور حکمت کی بات لیے ہوئے ہوتے ہیں, جس سے بتلایا گیا کہ یہ تمام اشعار میں یہ بات پائی نہیں جاتی. بس اسی سے وہ گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بعض جو ہیں ان کی تو اجازت دی جائے گی جو اس معیار پر پورے اترتے ہیں, اور جو ایسے نہیں ہیں ان کی البتہ اجازت نہیں دی جائے گی. یہاں جو ہے یہ خالد ابن کیسان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو عیاص ابن خیثمہ یہ شاعر تھے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کیا, اعلیٰ ان شدو کم شاعری یا ابن الفاروق, اے فاروق کے صاحبزادے کیا میں اب تم کو اپنے اشعار نہ سناؤں؟ ویسے شعرا کو یہ بھی بڑا شوق ہوتا ہے, کوئی سنے یا نہ سنے زبردستی جو ہے چڑھ بیٹھتے ہیں اور جو ہے وہ اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ, جو کسی نے ایک مرتبہ سن لیا تو اس کی خیر نہیں ہے, پھر اس کا ایسا پیچھا کرتے ہیں کہ وہ رغبت ہو یا نہ ہو یہ بھی ایک مصیبت ہے. تو بہرحال انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں اپنے اشعار تم کو نہ سناؤں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا فرمایا, بلا ولکن لا تنشدنی الا حسنا, کیوں نہیں سناؤ لیکن اچھے اشعار سنانا. بس یہ اچھے اشعار سنانا معلوم ہوا اس میں دونوں اس میں ہوتی ہے, تو جو قسم شریعت کی نگاہوں میں پسندیدہ اور جائز ہے وہ یہ ہے, اور جو اس کے برخلاف ہے اس کی اجازت نہیں. فان شدہ چنانچہ انہوں نے سنانا شروع کیا, حتی اذا بلغ شیئن کرہہ ابن عمر قال له امسک, یہاں تک کہ سناتے سناتے کچھ ایسے اشعار بھی سنانا شروع کیا جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ناپسند کرتے ہیں, بس انہوں نے روک دیا. بہرحال یہ شعر کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہے. چنانچہ آگے روایت آ رہی ہے کہ شعر بھی ایک کلام ہے جو آدمی زبان سے ادا کرتا ہے, حسن ہوں حسن ہوں اور کبھی ہوں کبھی ہوں, جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں ان کی اجازت ہے, جو برے ہیں وہ جیسے عام گفتگو ہم بولتے ہیں نثرہ کی شکل میں اس میں جو بری بات ہوگی وہ ممنوع ہے, ایسے اس میں بھی ممنوع. حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبہ عن قتادہ سمع مطرفا قال صحیح تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ من الکوفہ الى البصرہ فقل منزل ينزله الا وهو ينشدني شعرا وقال ان في المعاريز لمندوهة عن الكذب. یہ مطرف فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے صحابی ہیں, ان کے ساتھ کوفہ سے بصرہ تک سفر میں رہا, کوئی منزل ایسی نہیں تھی جہاں وہ اترتے اور کوئی شعر نہ سناتے ہوں. اب ظاہر ہے صحابی تھے تو ان ساری چیزوں کا خیال اور رعایت کرتے تھے, اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تاریخ میں آدمی کے لیے جھوٹ سے چھٹکارا ہے, یعنی کبھی آدمی کے لیے ایسے حالات اور ایسے موقع آتے ہیں کہ وہاں کوئی بات صاف صاف جواب میں کہنا مشکل ہوتا, تو ایسے موقع پر کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے ادا کرے کہ جس کو جس کا سننے والا تو اس کا جو قریبی مفہوم ہوتا ہے کہ سنتی اول والا میں سیدھا ذہن اس کی طرف جاتا ہے وہ لے رہا ہے اور یہ ذرا اس کا دور کا مفہوم لے رہا ہے. جیسے ایک آدمی آپ ہے اپنے کسی خاص کام کے لیے جو ہے وہ کہیں جانا چاہتے ہیں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے سفر کو چھپانا چاہتے ہیں آپ کو سفر کے لیے تیار دیکھ کر کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں بمبئی 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 تو جا ہی رہے لیکن آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بمبئی ہی تک میرا سفر پورا ہو جائے گا وہ نہیں سمجھتا ہے کہ آپ کی آخری منزل بمبئی ہے. یہ تاریخ اس کو بولتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں کہ بات بھی غلط نہیں ہے بمبئی ہو کر ہی آپ جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کا ارادہ تو آگے کا ہے لیکن چونکہ آپ کی جو سفر کی مصلحتیں ہیں اس کے پیش نظر آپ اپنی اصل منزل کو چھپانا چاہتے ہیں اور اب بھوکے میں کہیں نہیں جاتا یہ تو بات غلط ہو جائے گی. تو بہرحال ایسا جواب کہ جس میں آپ کو جھوٹ سے بھی پالا نہیں پڑا اور آپ کی ضرورت بھی پوری ہو گئی ایسی شکل کو ان کے زبان عربی زبان میں بولتے ہیں تاریخ. تو اس کی گنجائش ہے موقع کے پیش نظر اس کی اجازت دی جائے گی. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی ابو بکر بن عبد الرحمن ان مروان بن الحکم اخبره ان عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث اخبره ان ابی بن کعب اخبره رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشعر حکمت. کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الشعر لفظ من لائے عربی زبان میں لفظ من تبعیض کا معنی دینے کے لیے آتا ہے یعنی بعض اشعار دانائی اور حکمت کی باتیں لیے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ تمام اشعار کے اندر یہ بات پائی نہیں جاتی جن اشعار میں یہ بات پائی جائے گی اس کی اجازت ہے. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو امام محمد بن زبرقان قال حدثنا یونس بن عبید بن الحسن عن اسود بن سرین قلت یا رسول اللہ انی مدحت ربی عز وجل بما حمد قال اما ان ربک یحب الحمد ولم یزید ولا ذلک. یہ اسود بن سرین فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اپنے پروردگار کی حمد کی ہے کچھ گویا اپنے کلام کے ذریعے سے اپنے اشعار میں. تو جن اشعار میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہو اس کی اجازت ہے. تو ان کا مقصد تو یہ تھا کہ میں جب یہ عرض کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس خواہش کا اظہار فرمائیں گے سناؤ اجازت دیں گے. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما ان ربک یحب الحمد کہاں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں. بندہ اگر اللہ کی حمد بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں. ولم یزید ولا ذلک اس سے زیادہ بات آپ نے نہیں فرمائی. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش قال سمعت ابا خالد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتري جوف رجل قيح حتى يريه خير من ان يمتري شعر. یہ ابھی جو میں نے جس روایت کا حوالہ دیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے یہاں تک کہ وہ پیپ اس کے پیٹ کو کھانے لگے خراب کرنے لگے یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کا پیٹ شعر سے بھرے. تو یہاں لفظ امتلاء ورنہ استعمال کیا یہ خود اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شعر کی اتنی کثرت ہو کہ گویا وہ اس کے مزاج اور طبیعت پر غالب آ جائے تو اس صورت میں یہ پسندیدہ نہیں. حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا مبارک بن علی الحسن یعنی الاسود بن سریع قال كنت شاعر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت على انشدك محامدا حمدت بها قال إن ربك يحب المحامد ولم يزدني عليه. يقول لي واحد جو بيعي في السلعة قال تصفد من السريع كهتا ہے کہ میں شاعر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے اشعار کے ذریعے سے اللہ کی حمد بیان کی ہے. اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حمد کو پسند کرتے ہیں, بس اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کرتا. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدت قال اخبرنا هشام نور وطان بيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استاذنا حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبتي؟ فقال لا اصلنك منهم كما تصل الشعرة من العجين. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں اور شاعر تھے, بلکہ ان کا لقب ہی تھا شاعر الرسول, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاعر. تو انہوں نے مشرکین کی ہجو کرنے کی اجازت چاہی. مشرکین مکہ ان کے یہاں اشعار کے ذریعے سے جو ہجو کی جاتی تھی تو وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی تھی, یعنی وہ اپنا اثر, جیسے آج کل اخبار میں کسی کے خلاف کوئی مضمون دے دیا گیا تو اس کا پورے علاقے میں چرچا ہوتا ہے. تو کوئی آدمی ویسے اپنے عام گفتگو میں نصیحہ کلام کے اندر کسی کی برائی کر دے تو وہ اتنا زیادہ اس کا جو ہے اس کی اشاعت شہرت ہوتی نہیں تھی. لیکن اشعار میں اگر کسی کی برائی بیان کر دی تو وہ اشعار پورے علاقے میں پھیل جاتے تھے لوگوں کی زبانوں پر. تو مشرکین جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اشعار کچھ کہتے تھے, صحابہ کی بھی برائی کرتے تھے. تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی, شکایت کی کہ اللہ کے رسول ان کے اشعار نے ہمیں تکلیف پہنچائی. تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو جواب دوں, ان کی برائی بیان کروں اشعار کے اندر. تو نبی کہ چونکہ وہ مشرکین تو مکہ کے رہنے والے تھے, قریش کے تھے, تو ایک بات اور بھی تھی کہ عام طور پر شعرا کی عادت یہ ہوتی تھی کہ وہ جب کسی کی برائی کرنے پر آتے تھے تو پورے خاندان کی برائی کر دیتے تھے. جیسے ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ جب کسی سے کوئی چیز ہمیں ناگوار یا اپنے مزاج کے خلاف معلوم ہوگی تو اس کی پوری قوم پر تو فلانے ایسے کہ اگر وہ مہمان ہے تو مہمان لوگ ایسے ہوتے, پٹنی ہے تو پٹنی ایسے ہوتے. ارے بھائی ایک آدمی نے کیا, ساری قوم کو تم کیوں برائی کہہ رہے. ابھی مجھے یاد ہے ابھی ہم وہاں ابھی حج کے اندر نماز کے لیے جا رہے تھے تو شاید ہم کو دیکھ کر اور زیادہ اس نے اس کا اہتمام کیا ہوگا. ایک پاکستانی جو ہے فون پر کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا, وہ یہ سمجھا کہ شاید ہم اس کی بات سن کر کوئی اس کا یہ رسپانس لیں گے, لیکن ہم نے ایسا جیسے سنا ہی نہیں. کہا یہ جو ہے ہندوستان کا مسلمان ہے اس پر کسی حال میں بھروسہ مت کرنا, وہاں کا کافر اچھا ہے وہاں کے مسلمان سے. وہ ایسا بہت قوت کے ساتھ کسی کو کہہ رہا تھا اور ہم کو دیکھ کر ذرا اس کی جو ہے گفتگو میں اور جوش آ گیا تھا, لیکن ہم تو وہاں سے ایسے آگے بڑھ گئے جیسے کوئی جانتا ہی نہیں. دوبارہ ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے, تو کیا کہ کسی سے کوئی بات طبیعت کے خلاف مزاج کے خلاف یا غلط پہنچی تو برائی, بہاری ایسے ہوتے ہیں, فلانے یو پی والے ایسے ہوتے ہیں. ارے بھائی سارے یو پی والوں کو کہے کوئی تم برا کہتے ہو, سارے بہار والوں کو کہے برا, ایک نے اگر ایسی حرکت کر دی تو کوئی گجراتی ہے کہ سارے گجراتی ایسے ہو, تم کو کہ تمہارے دل پر کیا گزرے گی کوئی ایسی بات کہے گا. تو اس لیے یہ طریقہ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, اسی حال میں اجازت نہیں دیتی. کسی نے برائی کی ہے تو اس کے افعال کو جو ہے اس کے کرتوتوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ فلانے آدمی نہیں ہے, اس کے کرتوت آپ بیان کر سکتے. تو بہرحال کیونکہ شعرا کی عادت تھی اس زمانے میں کہ جب کسی کی مذمت کرتے تھے, ہجو کرتے تھے, تو اس کی ہجو کے ذمن میں پوری قوم کی خبر لے ڈالتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے وہی بات پوچھی کہ تم جب مشرکین کی ہجو کرو گے تو میرے نسب کا کیا؟ کیونکہ میں بھی تو نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے قریشی سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرا کیا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں حضرت حسانی نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو اندر سے ایسا نکال دوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، یعنی جیسے گوندے ہوئے آٹے میں بال ہو تو نکالتے ہیں، تو اس بال پر کوئی اثر آٹے کا نہیں ہوتا، کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ بال آٹے کے اندر سے نکالا گیا ہے۔ تو اسی طرح گویا ان کی ہجو اس انداز سے کروں گا کہ اس کا اثر آپ کی ذات بابرکات پر، ان کے کرتوت جو ہے ان کی برائی بیان کروں گا، ان کی قوم کی نہیں۔ تو بہرحال یہ اس میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر اس سلسلے میں یہ کرنا ہو تو، اور کوئی علمی مسئلہ ہے تو علمی مسئلے میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا ہے جو شریعت سے یا اور مسائل رائے کے اعتبار سے اختلاف ہوتا ہے، ایسے مسائل میں تو اگر کسی کے آپ کی رائے اس سے ہٹ کر کے ہے تو آپ اپنی رائے کو دلائل سے پیش کر سکتے ہیں، وہاں تو اس کی ذات کو بھی نشانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ بابا آج کل عام مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ بھائی کسی مسئلے میں کسی کے ساتھ اختلاف ہوا تو یہ سائنس کا اس نے یہ حرکتیں کی، فلانی حرکت، اس نے جو کچھ بھی کیا ہو، آپ جس مسئلے میں گفتگو کر رہے ہیں اس میں آپ کے دلائل بیان کیجیے، اس کی برائی کرنے سے آپ کا جو ہے موقف اور آپ جو چیز کہہ رہے ہیں وہ مضبوط بننے والی، میں آپ کو 10 گالیاں دے دوں تو اس سے میری رائے مضبوط بن جائے گی؟ نہیں، میری بات کو اگر مضبوطی ہے تو اس کے جو دلائل ہیں وہ مجھے پیش کرنے چاہیے۔ تو مطلب یہ کہ سامنے والے کی برائی بیان کرنا اس کی شریعت اجازت، خاص کر جیسے علمی مسائل میں بھی ذاتیات پر لوگ پہنچ جاتے ہیں، وہ کسی حال میں بھی درست نہیں ہوا، علمی دلائل سے گفتگو کی جائے۔ ان شام نبی قال ذهب واصب حسان عند عائشہ فقال لا تصبه فانه كان ينافي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ہشام اپنے والد جو ہے عروہ بن زبیر سے، ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت حسان کو کچھ برا بھلا کہنا چاہتا تھا۔ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، تو اس تہمت والے واقعے کے موقع پر منافقین نے ایسی افواہیں چلائی تھی کہ بعض بولے سادے مسلمان جو تھے مخلص وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس چیز کو گویا صحیح سمجھ کر کہنا شروع کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کے متعلق۔ ان بولے اور مخلص مسلمانوں یہ بھی تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کو یہ منافقین کی چال سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ اس پروپیگنڈے سے یہ بھی متاثر ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی جانے والی تہمت میں یہ بھی ملوث ہو گئے۔ انہوں کی زبان سے بھی ایسی چیزیں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی کے متعلق جو ہے آبادی میں، محلے میں، بستی میں، قوم میں باتیں چلتی ہیں اور باتیں جھوٹی چلانے والے ایسے انداز سے چلاتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگ بھی، سمجھدار بھی ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان باتوں کو سچا سمجھ لیتے ہیں اور پھر وہ بھی اس کو بولنے لگتے ہیں۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، اس تہمت میں جو ہے ان منافقین نے ایسا پروپیگنڈا کیا تھا اور ایسی جو ہے باتیں لوگوں کے سامنے کی تھی، اس طرح کے چند مخلص 2-3 مسلمان تھے وہ بھی، اس میں یہ بھی تھے۔ بعد میں قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرمائی، معاملہ ختم ہو گیا اور جو مخلص جن کو اپنی، دیکھو یہ منافقین جنہوں نے یہ سارا قضیہ کھڑا کیا تھا وہ تو ان میں سے کوئی بھی کھل کر سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ خاصیت ہوتی ہے ایسا پروپیگنڈا کرنے والوں کی کہ ان کے نام کی تائین کے ساتھ کوئی وہ ایسے اندر پیچھے رہ کر کے چلاتے ہیں باتیں کہ سب کچھ وہ کرتے ہیں، اس کے باوجود کھل کر کے ان کا نام کسی کے سامنے آتا نہیں۔ نام صرف یہ 2-3 آدمیوں کا ہے، ان کے اوپر جو ہے تہمت لگانے والے ان کو جو سزا دی جاتی ہے شریعت کی طرف سے وہ دی گئی تھی۔ خیر، تو بہرحال ان کی اس بھول کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے حضرت یہ حضرت عروہ جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہوتے ہیں، تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آخری عمر میں ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی، کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کی شان میں جو ہے وہ جو ہے ان کی تعریف بھی کرتے تھے اشعار کے اندر. تو ایک مرتبہ یہ حضرت عروہ جو ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ان کے متعلق ذرا سخت جملے کہے، گویا وہ اپنی خالہ کو یوں کہنا چاہتے تھے کہ ان کو کیوں آنے دیتے ہو، یہ تو یہی ساتھ ملے تو تمہارے ساتھ تہمت کا جو معاملہ پیش آیا تھا اس میں حصہ لیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے ڈیفینس کرتی تھی، دفاع کرتی تھی، ان کو ایسا مت کہو، ان کو ایسا مت کہو، فإنه كان ينافع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈیفینس کرتے تھے، دفاع کرتے تھے. یعنی مشرکین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے ان کا یہ اپنے اشعار کے اندر، اور ایسا جواب دیتے تھے کہ جب ان کے اشعار مکہ پہنچتے تھے تو مشرکین کو آگ لگ جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے یہ اشعار ان کو تیر سے زیادہ لگتے ہیں. ایک مرتبہ یہ جو ہے کعب ابن اشرف ایک یہودی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت برائی اور حضور کو تکلیفیں پہنچانا. تو جب یہ بدر کا واقعہ پیش آیا جس میں مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو اس کے بعد باقاعدہ وہ مکہ مکرمہ گیا اور جن کے گھر کے لوگ مارے گئے تھے ہر ایک کے پاس جاتا اور اشعار میں ان کی جو ہے وہ ان کے مرثیے پڑھتا، ان کی خوبیاں بیان کرتا، روتا، ان کو بھی رلاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکاتا تھا. تو وہاں جب وہ گیا تھا تو وہاں مطلب ابن ابو ندا ایک وہاں مشرکین کے سرداروں میں سے ہے، ان کی اس کے یہاں اس نے قیام کیا تھا. تو جب یہاں اس نے یہاں پتا چلا تو وہ وہاں جا کر کے یہ سب کر رہا ہے پروپیگنڈا اشعار کے اندر، ان مرنے والوں کی خوبیاں بیان کرتا ہے، لوگوں کو مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا ہے. تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کے اندر اس کی بھی اور جس کے یہاں وہ ٹھہرا تھا مطلب ابن ودا ودا ابھی ودا اس کی بھی کچھ ایسی خبر لے ڈالی کہ جب یہ اشعار وہاں پہنچے تو وہ مطلب ابن ابھی ودا کی بیوی نے اس کا بستر اور پوٹلا لے کے باہر پھینک دیا کہ تو جائے یہاں سے. یہی وجہ سے ہم کو جو ہے یہ سننا پڑا. تو بہرحال یہ چیز جو ہے ان کے یہاں بڑی اثر انداز ہوا کرتی تھی. محرم نیا سال شروع ہونے سے پہلے 113 مرتبہ بسم اللہ لکھنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کہیں بھائی کسی حدیث یا فقہ کی کتاب میں ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ صحیح ہے. اگر کسی نے سحری کی اور سو گیا حالانکہ اس نے پانی نہیں پیا اور نیت نہیں کی تو سحری کرنا نیت کے قائم مقام ہو؟ بھائی سحری کرنا خود نیت کے قائم مقام ہے، سحری کی ہی روزے کے لیے ہے. نیت جو ہے زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، نیت زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. تو جب اس نے سحری کی کیا مطلب، کائی کے لیے یہ کھانا کھایا تھا؟ اس کے دل میں یہی ہے کہ مجھے صبح روزہ رکھنا ہے، تو نیت پائی گئی. لوگ پتہ نہیں نیت کو کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم جب تک زبان سے ادا نہیں کریں گے وہاں تک نیت نیت نہیں کہلائے گی. ایک جگہ جانا ہوا ابھی تو وہاں مسجد تعمیر ہو گئی، مسجد کا سب کچھ، اور وہاں کے ذمہ دار جو تھے مولوی صاحب کہنے لگے ابھی مسجد کی نیت نہیں کی ہے شریف. میں نے کہا یہ نقشہ کائی کا بنایا تھا؟ یہ عمارت کوئی بھی آ کے، کوئی غیر مسلم بھی آ کے دیکھے گا اس عمارت کو کیا کہے گا وہ؟ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے آپ درزی کو کرتے کا نمونہ دے کر کے جو ہے وہ کپڑا دے اور کا ایسا سی لو اور وہ سی لے اور سینے کے بعد بھی آپ یوں کہ ابھی کرتے کی نیت نہیں کی. بھائی کرتا بننے کے کرتے کی نیت، یہ کیا مطلب ہے عجیب. آج کل ایسے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تو بالکل جو ہے عقل کے خلاف ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی. ایک صاحب کہنے لگے میں فلاں جگہ امام، تو मैं 15 दिन की नियत कर लूं, वैसे मुझे 8 दिन के बाद जाना है बम्बई, लेकिन मैं 15 दिन ठहरने की नियत कर लूं तो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तेरे दिल में जब 8 दिन के बाद जाने का तय है तो फिर 15 दिन की नियत का क्या मतलब? अजीब हाल है। ये नियत की बात आई तो मुझे कहना पड़ा। अगर कोई शख्स नफिल रोजा की हालत में है और वजू में कुल्ली इसलिए नहीं करता कि उसे डर है कि पानी गले में उतर जाएगा तो उसे सुन्नत का सवाब मिलेगा? नहीं भाई, कुल्ली नहीं करेगा तो शरीयत ने कुल्ली करने का हुक्म दिया है, और एहतियात के खातिर वो जो गरगरा है खासकर गुस्सल के मौके पर उससे मना किया कि गरगरा मत करना, गरगरे में अंदेशा, गरगरे में अंदर हलक तक पानी ला के ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाता है कि पानी नीचे न उतरे, हो सकता है उसमें उसकी कोताही, लेकिन कुल्ली में तो पानी उतरने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। वहां सुन्नत का सवाब कुल्ली न कर, कुल्ली करने का सवाब नहीं मिलेगा, याद रखना। जहां जहां ऐसे खतरे हैं शरीयत ने खुद ही हुक्म दे दिया। अगर कोई सद्दा की हालत में सो गया तो उसका वजू टूट जाएगा। सद्दा अगर सुन्नत के मुताबिक है पूरा, हाथ बिछे हुए नहीं है जैसे कि हाथ कौनियां और कलाइयां उठी हुई होती है, सुन्नत के मुताबिक इस हालत में सो तो नहीं टूटेगा, और अगर दूसरी बात है तो फिर टूटेगा। स्कूल में जो जगह नापाक हो वहां प्लास्टिक का मसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किबले की तरफ पीठ रखकर बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। पगमा कपड़ा ना मोजा बरेला हो तो तेनी ऊपर वजू करते वक्त है मसवत ही सके, कया कया मोजा पर, तो जो चमड़े के मोजे हैं उसी पर हो सकता है। एक बार वजू में पग धोया पची मोजा पहरिए तो कितना समय सुधी तेना ऊपर मसवत ही सके। तो वजू करने के बाद जब पहने हैं आपने ये चमड़े के मोजे तो पहनने के वक्त से नहीं, पहनने के बाद जब आपका वजू टूटेगा, मतलब आपने वजू तक किया था असर के वक्त और मोजे पहन लिए चमड़े के और वो वजू बराबर चल रहा है और वो टूटा आपका ईशा के वक्त, तो अब वक्त जो है मोजे का मसे का जो वक्त है वो शुरू यहां से होगा ईशा से। अगर आप मुकीम हैं मुसाफिर नहीं है तो एक दिन, और अगर मुसाफिर है तो 3 दिन की इजाजत। मुहर्रम के 9-10 के 2 रोजे रखना जरूरी है कि फिर 10वां रोजा रखे तो भी चले? रख सकते हैं अकेले 10 का, लेकिन बेहतर यही है कि साथ में 9वां मिलाया जाए। खुद 10वां रोजा भी जरूरी तो नहीं है। जरूरी का मतलब क्या? ये रोजा खुद ही सुन्नत है। तो इतना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तैयबा में 10वीं का रोजा रखा। अलबत्ता फिर आपने यहूद से मुखालफत जाहिर करने के लिए यह फरमाया कि आइंदा साल में जिंदा रहा तो साथ में 9वीं का भी रखूंगा, लेकिन आइंदा साल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले ही वफात पा गई। तो बहरहाल आपने जो अपनी उस ख्वाहिश का इजहार फरमाया उसके पेश नजर फुका लिखते हैं कि बेहतर यह है कि अकेली 10वीं, क्योंकि वो यहूदियों के साथ इबादत के अंदर भी उनके साथ मुशाबात होनी नहीं चाहिए, तो बहरहाल बेहतर। बाकी अगर किसी ने अकेले 10वीं का भी रख लिया तो उसको गुनाह नहीं कहेंगे, याद रखना। सुना है कि मुहर्रम की 10वीं को अपने घर वालों में खर्च करने से पूरे साल के रोजे में बरकत होती है, क्या ये बात सही है और खर्चा करने का क्या मुराद है? इन दोनों सवालों का जवाब मरहमत फरमाए। हाँ, मुहर्रम के दिन खाने पीने के अंदर वसात करना, मुश्कात में जो है ये हदीस तो नहीं है, हजरात ताबीन से मनकूल है आसार, तो उसमें खाने पीने में वसात करे ये आया है। करतूत बुराए काम कहना गिबत में शामिल या नहीं, ये समझ में नहीं है सवाल क्या करना चाहते हैं। एक शख्स ने दूसरे से कहा कि मैं तुझे कारोबार शुरू करवा देता हूं, मुझे नफा नहीं चाहिए, सिर्फ रोजाना 2 रकात नफल और कुरान मजीद का 1 पारा पढ़कर बख्श देना, ऐसा करना। अब इनके एहसान की शक्ल है, समझा कर अब इसको सूद भी नहीं कह सकते ना, सूद तो पैसे हो ऊपर मांगे तो सूद कह सकते। हमारा एहसान कर रहा है, देखा तुम भी मेरे साथ एहसान करो। ये तो ऐसी बातें तो चुपके रखने की होती है, यहां इस तरह नहीं पूछी जाती। सुभान अल्लाहुम्मा बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور اے اللہ احتساب کی کیفیت عطا فرما، اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے اثرات سے اے اللہ تو ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانتدار ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو نافذ کرنے والے ہوں، اے اللہ اہل حق کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اہل باطل کو مغلوب فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اے اللہ عزت اور سربلندی عطا فرما، ذلت اور رسوائی سے اللہ نجات عطا فرما، اے اللہ خلافت راشدہ کی نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته